زہرا کی دعا سب کے لیے ہے، یہ فرش عزا سب کے لیے ہے، زہرا کی دعا سب کے لیے ہے۔
لبیک حسین لبیک حسین لبیک حسین لبیک اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ الذی تجلی للقلوب بالعظمت واحتجب عن الابصار بالعزت واقتدر علی الاشیاء بالقدرت والصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین حبیب الہنا وطبیب نفوسنا وشفیع ذنوبنا بالقاسم محمد وآہل بیت الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم من یوم عداوتہم الی قیام یوم الدین، اما بعد، فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی محکم کتابہ، اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، بر محمد و آل محمد صلوات۔ مجھے جس موضوع پہ گفتگو کرنے کے لیے کہا گیا ہے کہ ہمارے جو شعراء ہیں، لکھنے والے اور پڑھنے والے جو حضرات ہیں، نوحہ خان، قصیدہ خان، ان کی ذمہ داریوں کے حوالے سے کہ ان حضرات کی ذمہ داریاں کیا کیا ہیں۔ سب سے پہلی بات وہ یہ کہ ہم میں سے کوئی ایک فرد بھی ایسا نہیں ہے جو معاشرے میں کسی بھی اعتبار سے ذمہ دار نہ ہو۔ ہم سب کسی نہ کسی حوالے سے رب العزت کی بارگاہ میں جواب دہ ہیں۔ اپنے فردی اعمال کے اعتبار سے بھی اور اجتماع کے حوالے سے بھی، جب ان ذمہ داریوں کو ہم اپنے لیے آسان بنانا چاہیں تو خالق نے اس کا بہترین اہتمام کر دیا ہے۔ خالق نے ایسی ہستیوں کو نمونہ بنا کے بھیجا ہے کہ اصولی طور پہ ہماری تمام مشکلات کو حل کر دیا ہے۔ پاک پروردگار کا یہ فرمان، وَلَقَدْ كَانَ لَكُمْ فی رسول اللہ اسوۃ حسنا، تو لہٰذا زندگی کا کوئی بھی شعبہ ہو، ہمیں پیغمبر اکرم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیں ان کی سیرت کو دیکھنا ہے، ان کی فکر کو دیکھنا ہے، ان کے اعمال کو دیکھنا ہے۔ اپنی طرف سے قدم اٹھانے سے پہلے ان کے فرمان کو دیکھنا، مطالعہ کرنا، جو ان کا حکم ہو اس بارے میں اس کو بجا لانا، یہ ہم سب کے لیے نجات کا سبب ہے۔ اس میں چاہے شعراء ہوں، چاہے خطباء ہوں، چاہے نوحہ پڑھنے والے ہوں، کیونکہ یہ ذمہ داری بہت ہی اہم ذمہ داری ہے، یہ تمام امور، یہ تمام اعمال وہ ہیں کہ جن کے ذریعے ہم نہ فقط خود بلکہ دوسری اقوام تک بھی انہیں ایک درس دینے کی کوشش کرتے ہیں، اس مذہب حق سے آگاہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، تو ہماری یہ ذمہ داری چند برابر ہو جاتی ہے۔ اس اعتبار سے جو اہم ترین چیز جس کا ہم سب کو خیال رکھنا ہے وہ یہ ہے کہ جو بات کریں وہ مدلل ہو، ہمارے پاس دلیل ہو۔ اگر کوئی اعتراض کرنے والا اعتراض کرے بھی تو ہم اس کے جواب دیں، ہمارے پاس جواب ہونا چاہیے۔ ہم میں سے ہر فرد کی جہاں ضرورت بھی ہے، ذمہ داری بھی ہے، سیرت محمد و آل محمد، اللہم صلی علی محمد و آل محمد، اس سے آگاہ ہونا، اس سے آشنا ہونا، اس فرد کی ذمہ داری کہیں زیادہ بڑھ جاتی ہے جو دین کے اعتبار سے کوئی پیغام دینا چاہتا ہو۔ ہمیں اس بات کو سمجھنے کے لیے اگر ہم ان آیات کو دیکھیں کہ سرور کائنات جو وہ مقام و منزلت رکھتے ہیں کہ رب العزت کے بعد وہ مقام و منزلت کسی اور کے پاس نہیں ہے، بعد از خدا بزرگ تھی تو ہی قصہ مختصر، تو ایسی ہستی آپ دیکھیں کہ رب العزت ان کے بارے میں یہ ارشاد فرما رہا ہے، وما ینتکو عن الہوا ان ہوا الا وحی یوحا، اس مقام پہ ہوتے ہوئے بھی اپنی طرف سے کوئی گفتگو نہیں فرماتے، طریقہ کار ہی یہ ہے کہ خالق انہیں یہ سند دے رہا ہے کہ میرا حبیب وحی کے علاوہ کوئی گفتگو نہیں فرماتا، جب تک میرا حکم نہیں ہوتا میرا حبیب بات نہیں کرتا، اپنے لبوں کو جنبش نہیں دیتا۔ نہ فقط یہ، کہا میرے حبیب کا عمل بھی وہ ہے جو ہر اعتبار سے میں اس کی تائید کرتا ہوں، اور تائید بھی اس طریقے سے کہ وہ عمل در حقیقت رب العزت کہتا ہے میرا عمل ہے۔ ایک مقام پہ فرمایا وما رمیتا اذ رمیتا، اے میرے حبیب تو تیر نہیں چلا رہا تھا جب تو تیر چلا رہا تھا، ولکن اللہ رما، تیرا خالق در حقیقت وہ تیر چلا رہا تھا، یعنی رب العزت رسول اللہ کے قول کو اپنا قول یاد فرما رہا ہے، وہ خالق رسول اللہ کے عمل کو اپنے عمل سے نسبت دے رہا ہے، اور فقط اتنا نہیں، قول و فعل سے پہلے جو انسان کا ارادہ ہوتا ہے، رب العزت کا فرمان ہے کہ یہ وہ ہستیاں ہیں، وما تشاؤنا الا ان یشاء اللہ، یہ ارادہ بھی ان کا اپنی طرف سے نہیں ہوتا، ان کا ارادہ بھی وہی ارادہ ہوتا ہے جو رب العزت کا ارادہ ہو۔ اب غور طلب بات یہ ہے کہ جب اتنی بڑی ہستی، وہ جس کے صدقے میں یہ پوری کائنات خلق کی گئی، علم کے اعتبار سے اس کمال پہ ہیں کہ کوئی اس بلندی کو چھو نہیں سکتا، عمل کے اعتبار سے اس بلندی پہ ہیں کہ رب العزت ان کے عمل کو اپنا عمل کہہ رہا ہے اور نسبت دے رہا ہے، ان کے ارادے کو اپنا ارادہ خالق بتا رہا ہے، یہ اگر اپنی مرضی سے کچھ نہیں کرتے تو آپ کی اور میری کیا طاقت ہے، پھر ہمیں کتنا محتاط ہونا چاہیے۔ اسی لیے خالق نے کہا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، تم سب کے لیے میرا یہ حبیب حجت ہے، اس کا فعل حجت ہے، اس کا قول حجت ہے، اس کی خاموشی حجت ہے، تمہیں ہر اعتبار سے اس کی پیروی کرنی ہے۔ اور پیروی بھی کس طریقے سے؟ کہا اگر تم نے اس کی پیروی کی، یقیناً رب العزت کی، یقیناً میری پیروی کی۔ اور کہا کہ دیکھو اس کی شان یہ ہے، وما اتاکم الرسول فخذوه، یہ میرا حبیب تمہیں جو بھی دے بغیر چون چرا کے اسے لے لو، وما نہاکم عنہ فانتہوا، اور جس سے روکے اس سے کیا کرو، رک جاؤ۔ اپنی طرف سے کچھ کرنے کی تمہیں اگر نچات پانا چاہتے ہو اجازت نہیں ہے، اپنی مرضی سے کچھ کرنے جاؤ گے گمراہ ہو جاؤ گے۔ اور یہ تو اس کا کرم ہے، میں ہمیشہ عرض کرتا ہوں خالق کتنا کریم ہے۔ کہا کہ دیکھو نقل مار کے ہی کامیاب ہو، اپنی طرف سے کچھ نہیں کرو، جو میرے حبیب کے اعمال ہیں ان کو دیکھتے جاؤ، اسی طریقے سے عمل کرتے جاؤ، جو طریقہ کار ہیں اس طریقہ کار کو اپناتے جاؤ۔ کتنا آسان کر دیا کہ ہمارے لیے نمونہ عمل رب العزت نے دے دیا۔ اب یہ جو نمونہ عمل ہے ہمارے لیے تو ہم سب کے لیے، خصوصاً جو ہمارا موضوع ہے ان کے لیے تو اور زیادہ ضروری ہے، کیونکہ وہ جو کرنے جا رہے ہیں وہ ان کی ذات تک محدود نہیں ہے۔ بعض اوقات قول ان کا ہوتا ہے، ذمہ دار پوری قوم کو ٹھہرایا جاتا ہے، فعل ان کا ہوتا ہے، انگلیاں پوری قوم کی طرف اٹھتی ہیں، تو ان کی ذمہ داری بڑھ جاتی ہے۔ ان کے لیے ضروری ہے اور چند برابر ضروری ہے، ہمارے لیے بھی ضروری ہے کہ ہم جس ہستی کے بارے میں بھی لکھنا چاہتے ہیں، قلم اٹھانا چاہتے ہیں، اس کی سیرت کے حوالے سے تمام پہلوؤں کو ہم جانتے ہوں، کیونکہ جب تک ہمیں اس کی معرفت نہیں ہوگی اس ہستی کی، ہم اس کے بارے میں لکھنے کا حق ہی نہیں رکھتے۔ وہ ہستیاں اس مقام پہ ہیں، کمال پاکیزگی انہیں حاصل ہے، تو جنہیں کمال پاکیزگی حاصل ہیں ان کے لیے الفاظ بھی پاکیزہ ہونے چاہیے، فکر بھی پاکیزہ ہونی چاہیے، تب جا کے ہم انہیں لوگوں کے سامنے بیان کر پائیں گے۔ اور خالق نے واضح یہ ہمیں پیغام دیا ہے، لما تقولون ما لا تفعلون، جو تم عمل نہیں کرتے اس کے بارے میں کہتے کیوں؟ اور اسی ترتیب کو خالق نے، آپ غور کریں، سورہ والعصر میں بیان کیا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والعصر ان الانسان لفی خسر۔ خالق قسم یاد کر رہا ہے، یہ مطلب کوئی معمولی نہیں ہے جو تمہارے سامنے بیان کیا جا رہا ہے۔ دیکھیں خالق کو اپنے اعتبار کے لیے قسم یاد کرنے کی ضرورت نہیں ہے، خالق جہاں بھی قسم یاد فرماتا ہے مراد یہ ہوتی ہے کہ دیکھو جان لو اس کی اہمیت بہت زیادہ ہے، بہت ہی اہم بات ہو رہی ہے، اس کو معمولی بات نہ لینا، اس کی طرف مکمل توجہ رکھنا۔ مجھے زمانے کی قسم ہے، ان الانسان لفی خسر، تمام کے تمام انسان خسارے میں، الا الذین آمنوا، مگر وہ جو ایمان کی دولت سے سرفراز ہو جاتے ہیں، ایمان کی دولت جنہیں نصیب ہو جاتی ہے، وعملوا الصالحات، اور ایمان کی اس دولت کے بعد دوسرا مرحلہ کیا ہے، اب اعمال صالح بجا لاتے ہیں۔ یہ مرحلہ وار ہے جسے رب العزت نے بیان کیا ہے، جب تک ایمان نہیں ہے عمل کسی کام کا نہیں ہے، ایمان کے بعد عمل نہایت ضروری ہے، اور ہر عمل نہیں، عمل صالح۔ عمل صالح سے پہلے بولنے کی اجازت نہیں ہے۔ جب تک خود عمل نہ کرو تمہیں حق نہیں دیتا رب العزت کہ تم گفتگو کرو۔ پہلے صاحب عمل بن جاؤ، صاحب کردار بن جاؤ، اب تمہارا عمل ہی سب سے زیادہ تمہاری نصرت کرے گا دین حق کو بیان کرنے میں۔ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ، اب بھی خیال کرنا حق سے ہٹ کے کوئی بات نہ کرنا کہ چلے میرا دل کہتا ہے میں یہ بات کر دوں، نہیں، جو حق ہے وہ بیان کرو، اس میں کو فنا کر دو، جو انہوں نے کہا ہے، جو خالق کا فرمان ہے، جو اہل بیت نے آپ کو تعلیم دی ہے وہ حق ہے۔ ہماری بات ممکن ہے ہم اسے بہت اچھا سمجھ رہے ہوں، آج اس دور میں اچھی لگ رہی ہو، کل انسان ترقی کر کے اس مقام پہ پہنچ جائے لگے وہ بات تو کسی کام کی ہی نہیں تھی، ہم ناقص ہیں، ہماری گفتگو بھی ناقص ہے، وہ کامل ہیں، ان کے فرامین بھی کامل ہیں، اور جتنا دنیا ترقی کرتی جائے گی ان کے فرامین اتنا روشن ہوتے جائیں گے، تو لہٰذا ان کی بات کرو، اپنی بات کبھی نہیں کرو۔ یہ ان شعراء کے لیے بھی پیغام ہے کہ جب اہل بیت کے حوالے سے کچھ کہنا چاہ رہے ہیں تو وہی کہیں، انہیں اس بات کو مد نظر رکھنا چاہیے کہ ان کا مدہ رب العزت ہے، تو انہیں کس طرح سے مدداہی کرنی ہے۔ جو خالق نے ان کے بارے میں کہا ہے، جو آیات الہی نازل ہوئی ہیں، وہ مضامین اپنے اشعار میں لے کے آئیں، اسے خدمت کہا جائے گا۔ ان اشعار کے سانچوں میں وہ باتیں ساری جو خالق نے ان کے بارے میں فرمائی ہیں، ان کی شان میں جو آیات اتری ہیں، آیات نازل ہوئی ہیں، وہ احادیث جو رسول اللہ نے اہل بیت کے بارے میں بیان کی ہیں، اس سے ہٹ کے کوئی مضمون نہیں ہونا چاہیے۔ حق یہی ہے، یہی تبلیغ کا سبب بھی بنے گا اور کوئی انگلی بھی نہیں اٹھا پائے گا، انسان سکون سے اسے کہے گا، شاعر نے جو کہا ہے رسول اللہ کے فرمان کو اس شعر کے شکل میں اس نے، اس صورت میں اس نے بیان کیا ہے۔ اگر تاریخ کے حوالے سے بھی کچھ بیان کرنا ہے، وہ تاریخ کا وہ حصہ جس سے کوئی انکار نہ کر پائے، اس کو اشعار کے سانچے میں انہیں ڈھالنا چاہیے، ذمہ داری یہی ہے۔ دیکھیں ان زوات کی گفتگو ہو رہی ہے جو رب العزت کے فرمان کے علاوہ نطق نہیں کرتے، اس کے فرمان سے ہٹ کے عمل نہیں کرتے، حتیٰ ارادہ جو اس نطق اور عمل سے پہلے کا مرحلہ ہے، ان کا ارادہ اپنا ارادہ نہیں ہے، تو ایسی ہستیوں کے بارے میں قلم اٹھانے سے پہلے ان کی سیرت سے مکمل آگاہی حاصل ہونی چاہیے۔ اگر حاصل نہیں ہوگی تو ہم انہیں بیان کیسے کر سکیں گے؟ مولا کائنات میں کتنی آیات نازل ہوئی ہیں، کس کس موقع پہ نازل ہوئی ہیں، جنگ کے حوالے سے کون سی ہیں، عبادت کے حوالے سے کون سی ہیں، احادیث اسی طرح سے رسول اللہ نے ان کی شان میں جو بیان فرمائی ہیں، ان کا کچھ بھی نہیں تو چند بار مطالعہ ہونا چاہیے، ان میں جو چیز واضح نہ ہو علماء سے جا کے اس حوالے سے اپنے اذہان کو روشن کرنا چاہیے، کہیں ایسا نہ ہو کہ جو تم نے سمجھا ہے وہ ان کا فرمان نہ ہو۔ تو جو سمجھتے ہیں ان عبارات کو ان کی خدمت میں جانا چاہیے، ان سے پوچھنا چاہیے، ان سے سوال کرنا چاہیے، تب جا کے قلم اٹھانا چاہیے, اور قلم اٹھاتے ہوئے اس بات کو مد نظر رکھنا چاہیے یہ خالصتاً یہ عمل للہ ہونا چاہیے. میرا نام ہو جائے گا, میرا مقام ہو جائے گا, میری شہرت ہو جائے گی. یقین جانے اگر خدا کے لیے یہ کام کیا جائے, خود خالق عزت عطا کرے گا, وہی عزت بخشے گا, وہی انسان کو شہرت عطا کرے گا. اور جسے خدا شہرت عطا کرنا چاہے گا کوئی طاقت روک نہیں پائے گی, کیونکہ رب العزت کے ہاں صاحبان تقویٰ کے اعمال قبول کیے جاتے ہیں. قرآن میں رب العزت نے اپنا فیصلہ سنا دیا ہے, اور جو خالصتاً رب العزت کے لیے عمل انجام دیا جائے, وہ شاعری ہو, وہ نوحہ خوانی ہو, وہ مرثیہ ہو, وہ سوز ہو, وہ کس کے لیے ہو؟ وہ رب العزت کے لیے ہو, اس کی رضا کے لیے ہو, کہ اس کے محبوب بندوں کے لیے میں یہ ذکر کر رہا ہوں. اور جو ان کی شان ہے کہیں ان کی شان سے کم نہ لکھیں, اور اپنے اذہان کے اعتبار سے لکھنا شروع کیا سوائے گمراہی کے کچھ نہیں ہے. یہ لکھ دینا کہ ان کی ولادت نہیں ظہور ہوتا ہے, ممکن ہے ابھی کسی کو یہ باتیں سمجھ نہ آئیں, 50 سال کے بعد معلوم ہوگا کہ انہوں نے ہمارا عقیدہ ہم سے لے لیا ہے. یہ ہمارے دوست ہیں, یہ مومنین ہمارے اپنے ہیں, نہ سمجھی کر رہے ہیں, تو ہماری ذمہ داری ہے ان کے لیے راہ کو روشن کریں, ان سے نفرت نہیں کریں, ان سے محبت کریں, کیونکہ دین نے ہمیں بیماری سے نفرت کے لیے کہا ہے, بیمار سے کبھی نفرت کرنے کو نہیں کہا. اگر طبیب بیمار سے نفرت کرنے لگے تو خود ہی گلا گھونٹ دے گا. اہل بیت اطہار برائی سے نفرت کرتے تھے, برے سے اگر نفرت کرتے تو شفقت سے پیش نہ آتے, اسے معاف نہیں کرتے. تو یہ ہمارے اپنے ہیں, یہ غلط فہمی کا شکار ہیں, ان کے لیے راہ کو روشن کرنا ہے آپ کو اور مجھے. در حقیقت ان کو نہیں معلوم کہ اگر ہم نے یہ بات کی تو 50 سال کے بعد ہماری نسل میں وہ باتیں ہی نہیں رہیں گی. جناب خدیجت الکبریٰ سلام اللہ علیہا صلی اللہ علیہ محمد و آل محمد, ان کے شکم اطہر میں جناب فاطمہ تو زہرا کو گفتگو کرنا, جب ولادت ہی نہیں ہوتی تو شکم میں بھی نہیں ہوتے, جب شکم میں نہیں ہوتے وہ جو ہمارا عقیدہ بھی ہے, ہمیں اس پہ فخر بھی ہے, اور بی بی کی فضیلت بھی ہے کہ شکم مادر میں رہ کے ماں سے گفتگو کرنا. جب رسول اللہ نے کہا اے خدیجہ مجھے اس بات کا غم ہے, دکھ ہے کہ تم تنہا ہو گئی ہو, اب تمہاری سہیلیاں تم سے ملتی جلتی نہیں ہیں, تم بالکل اکیلی رہتی ہو. کہا نہیں یا رسول اللہ, پاک پروردگار نے مجھے یہ جو بیٹی عطا کرنی ہے یہ شکم میں رہ کے مجھ سے گفتگو کرتی ہے, مجھے تسلی دیتی ہے, یہ میری ڈھارس ہے. ایک مرتبہ نہیں کئی مقامات پہ. پھر ہمارا وہ عقیدہ کہ شکم جناب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا, جناب محسن کی شہادت, پھر کچھ وقت کے بعد اب آپ سمجھیں دشمن چاہتا کیا ہے. اس کے ذریعے دشمن قاتلین جناب محسن کو اس تاریخ کے صفحے سے دور لے جانا چاہتا ہے. ابھی ہمارے ان مومنین کو معلوم نہیں ہے, یہ سمجھ نہیں پا رہے کہ دشمن اس سے فائدہ کیا اٹھانا چاہ رہا ہے. پھر کل کو جناب محسن جب شکم میں نہیں تھے تو شہید کیسے ہوئے؟ پھر شکم مادر میں رہتے ہوئے امام حسین علیہ السلام صلی اللہ علیہ محمد و آل محمد, پھر مولا کا شکم مادر میں یہ کہنا کہ ماں میں پیاسا ہوں، وہ روایات کہاں جائیں گی؟ مولا کائنات کہاں؟ جناب فاطمہ بنت اسد کے شکم میں ہوتے ہوئے جب رسول اللہ آتے تھے تو مجبور کر دیتے تھے ماں کو کہ رسول اللہ کے احترام میں وہ کھڑی ہو جائیں۔ رسول اللہ کہتے تھے جناب فاطمہ بنت اسد سے، آپ میری ماں ہیں، میرے لیے واجب الاحترام ہیں، آپ کیوں میرے لیے احتراماً اٹھتی ہیں؟ تو آپ کہتی تھی میں نہیں، یہ خالق نے جو مجھے فرزند عطا کیا ہے یہ مجھے مجبور کر دیتا ہے۔ پھر جب خانہ کعبہ کی طرف جناب فاطمہ بنت اسد اس حال میں آگے بڑھی ہیں، کہا میرا بیٹا مجھے یہ حکم دے رہا ہے، پھر خود دعا کر رہے ہیں، بارہ الہ تجھے اس بچے کا واسطہ جو میرے شکم میں ہے۔ یہ باتیں سب کہاں جائیں گی اگر ولادت نہیں ہوگی؟ ابھی ہمارے ان نادان دوستوں کو اچھا لگ رہا ہے، انہیں نہیں معلوم دشمن اس کے بدلے میں ہم سے لینا کیا چاہتا ہے۔ وقت گزر جائے گا، پھر کہیں گے جب یہ ولادت ہی نہیں ہوتی، جب یہ شکم میں بھی نہیں ہوتے، جب ہوتے ہی نہیں ہے شکم میں، پھر شہادت کیسی، پھر ان کا گفتگو کرنا کیسا، پھر وہ معجزات کیسے، وہ فضیلتیں کیسی؟ در حقیقت وہ ہم سے وہ لینا چاہتے ہیں، ظاہر یہ ہے، باطن میں دشمن کا ہدف کچھ اور ہے، وہ نادان دوستوں سے فائدہ اٹھا رہا ہے۔ جب ہم اس طریقے سے اپنے ان ساتھیوں کو سمجھائیں گے، ان کے لیے رہنمائی کا، ہدایت کا سبب بنیں گے، تو یقین جانے وہ سمجھ جائیں گے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بتانا بھی ضروری ہے ان شعرا کو جو اس طرح سے لکھتے ہیں کہ ان کی ولادت ہم سے کہیں مختلف ہے۔ ہماری کیفیت یہ ہے، واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا۔ رب العزت کا کیا ارشاد ہو رہا ہے؟ خالق تمہیں تمہارے ماؤں کے بطن سے اس حالت میں تمہاری ولادت ہوتی ہے، لا تعلمون شیئا، تم کچھ بھی نہیں جانتے۔ جب بھی کوئی بچہ اس دنیا میں آتا ہے کچھ جانتا ہے؟ کوئی علم، کسی قسم کا کوئی علم، رونے کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں جانتا۔ اور یہ رونا بھی اگر اس وقت نہ ہونا تو سب پریشان ہو جاتے ہیں کہ یہ رویا نہیں، نہیں رویا تو کیا ہوگا؟ کہا اگر نہیں رویا تو پھر اس دنیا میں رہ بھی نہیں پائے گا۔ یہ رونا زندگی کی علامت ہے، نہ رونا موت کی علامت ہے۔ لا تعلمون شیئا، پھر اس کے بعد کیا کہا؟ پھر تمہیں پروردگار عالم نے کان عطا کیے، آنکھیں عطا کی، عقل و شعور کی نعمت سے مالا مال کیا، لعلکم تشکرون، تاکہ تم شکر گزار بندے اس کے بن سکو۔ تو ہم جب آتے ہیں ہم کچھ جانتے نہیں، وہ ان کی ولادت دیکھ لیں، جس امام کی ولادت کو دیکھیں گے، ان کی والدہ گرامی فقط یہی کہیں گی تھوڑی دیر کے لیے میری آنکھ لگی، آنکھ کھلی اس صدا پہ جو رب العزت کی عبادت میں وہ فرزند سجدہ ریز تھا۔ خالق کا وہ نمائندہ، ماں کا بھی یہ کہنا ہے کہ اسے نہیں معلوم ولادت کیسے ہوئی، آنکھ لگی، آنکھ کھلی تو دیکھا بغل میں ہی بچہ سجدے میں ہے، سبحان اللہ کا ذکر کر رہا ہے، تسبیح ہو رہی ہے۔ تو ان کی ولادت ہمارا یہ سمجھ لینا ہماری طرح ہے، وہ ہماری کم فہمی ہے، ہماری کم علمی ہے۔ ہم جب آئے ہمارے پاس علم نہیں تھا، مولا جب تشریف لائے ہیں، رسول اللہ کے ہاتھوں پہ آئے ہیں، آنکھیں کھولی ہیں، سلام کرنے کے بعد کہا یا رسول اللہ تورات کی تلاوت کروں، انجیل کی کروں، زبور کی کروں، یا قرآن جو ابھی نازل ہونا شروع نہیں ہوا قرآن کی تلاوت کروں، تو ان کا مقام کچھ اور ہے. یہ غلط فہمی ہے. بہرحال ہوتا کیا ہے, ہم کہتے ہیں ہم بھی انسان وہ بھی انسان. مجھے یہ بتائیں, یہ روڈ پہ جو بچھایا جاتا ہے یہ پتھر ہے یا نہیں؟ پتھر ہے نا. اور یہ جو عقیق کے طور پہ ہم سب اسے استعمال کرتے ہیں یہ بھی پتھر ہے. ان کو جاؤ ان کو جاؤ, اس کی اس کے مقابلے میں کیا اہمیت ہے؟ اچھا یہ بھی پتھر ہے, ہیرا بھی پتھر ہے, ہیرا کہاں اور وہ کہاں؟ تو یہ سمجھتے ہیں ہم بھی انسان وہ بھی انسان. یہ بھی سمجھانے کے لیے عرض کر رہا ہوں کہ جو روڈ پہ بچھا ہوا ہے پتھر, اس کی کیا اوقات ہے ہیرے کے مقابلے میں؟ یہ فقط سمجھانے کی حد تک, باقی ہم میں اور ان میں فاصلہ کہیں زیادہ ہے. ہم عقل ناقص ہیں, وہ عقل کل ہیں, عقل کامل ہیں. ہم ہدایت پانے والے ہیں, وہ ہدایت دینے والے ہیں. بہت فرق ہے. ان کا نور جناب آدم سے کئی ہزار سال پہلے رب العزت نے خلق کیا ہے, اس کائنات کو ان کے صدقے میں بنایا ہے. ان عزیزان کو یہ بتائیں کہ ہماری اور ان کی ولادت میں وہی فرق ہے جو ہم میں اور ان میں فرق ہے, کیونکہ وہ یہی سمجھتے ہیں, انکار کرنے لگتے ہیں. انہیں نہیں معلوم انکار کرنے میں آئندہ ہمیں دشمن نقصان کتنا پہنچانا چاہ رہا ہے. اگر یہ ولادت نہیں ہے, پھر ماں باپ کا رشتہ, پھر ماں اور بیٹے کا رشتہ, باپ اور بیٹے کا رشتہ, باپ اور بیٹی کا رشتہ, ماں اور بیٹی کا رشتہ, پھر وہ کیسے رشتے ہیں؟ پھر جناب ابو طالب کون ہوں گے, جناب ابو عبد المطلب کون ہوں گے؟ اگر یہ رشتے نہیں ہیں, یہ رشتے اسی بنیاد پہ ہیں, ماں ہے, باپ ہے, دادا ہے, دادی ہے. اور جتنا یہ محترم ہیں, ہم انہیں اپنے اوپر کیوں قیاس کرتے ہیں؟ نقص یہ ہے کہ ہم انہیں اپنے جیسا سمجھنے لگے ہیں. ہم کہاں اور وہ کہاں, یہ کوئی جذباتی بات نہیں ہے. یہ پوری کائنات ان کے صدقے میں خلق کی گئی ہے. ان کے عمل جیسا کسی کا عمل نہیں ہو سکتا, ان کے فعل جیسا کسی کا فعل نہیں ہو سکتا. ان شعراء کو یہ جو گمراہی کی طرف اس طرف ایک گروہ جا رہا ہے, بہت خطرناک ہے. اسی طریقے سے ایک اور گروہ ہے, وہ اہل بیت کو کہتے ہیں کہ ان کا مقصد ہی حکومت حاصل کرنا تھا. یہ بھی صحیح نہیں ہے, مطمئن رہیں آپ. حکومت کا ہونا بہت اچھی بات ہے, حکومت ہو تو دین اور دینداروں کے لیے بہت ہی عمدہ بات ہے. حکومت ہو تو قوانین شریعت کو بہت ہی بہترین طریقے سے لاگو کیا جا سکتا ہے. حکومت کے لیے آپ کی اور میری صحیح و کوشش بھی ہونا چاہیے. حکومت صالح افراد کے ہاتھ میں بھی ہونا چاہیے. یہ ساری چیزیں مسلم ہیں, لیکن اہل بیت اطہار کا ہدف و مقصد حکومت کبھی نہیں رہا. اگر ہدف و مقصد حکومت رہے تو آپ کو ماننا پڑے گا پھر وہ فیل ہو گئے ہیں. نہ فقط وہ, انبیاء 99% پھر فیل نظر آئیں گے. کبھی ان کا مقصد حکومت نہیں رہا. حکومت ہونی چاہیے, صالح افراد کے ہاتھ میں ہونی چاہیے. آپ کی اور میری ذمہ داری ہے اس کے لیے کوشش کرنی چاہیے. یہ بات اور ہے, حکومت ان کا مقصد ہو یہ قطعاً صحیح نہیں ہے. مقصد کبھی نہیں رہا حکومت. مقصد ہوتا تو جب ابن عباس آئے ہیں مولا کائنات کی خدمت میں, اسی حکومت کے حوالے سے بات کرنے آئے ہیں. جب بات کرنا شروع کی, مولا نے کہا تمہارا یہ اب نام, تمہارا جواب بعد میں دوں گا. چچا صاحب تیرا جواب بعد میں, پہلے تو مجھے یہ بتا. اس وقت بیٹھے اپنے جوتے سی رہے تھے. کہا مجھے یہ بتاؤ ان جوتوں کی قیمت کیا ہوگی؟ وہ مسکرائے, کہا مولا قیمت اس چیز کی ہوتی ہے جسے آپ چھوڑ دیں تو کوئی لے لے. ان جوتوں پہ اتنے پیوند, اتنا پھٹے پرانے, اگر آپ ان جوتوں کو چھوڑ دیں تو کوئی انہیں اٹھانے والا نہیں ہے, تو ان کی کیا قیمت ہوگی؟ کہا مجھ علی ابن ابی طالب کو قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے. یہ حکومت جس کی تم بات کرنے آئے ہو نا, مجھ علی کی نظر میں اس جوتوں سے پست ہے. حکومت ان کے مقابلے میں کیا ہے؟ علی وہ ہے کہ جسے پوری کائنات کے افراد نہ مانے تب بھی علی ہے، اس کی فضیلت میں ذرہ برابر کمی نہیں آنے والی، اور پوری کائنات مان لے اس کے فضائل میں کوئی اضافہ نہیں ہونے والا. یہ مولا کائنات ہی تو ہیں جو کہہ رہے ہیں کہ چیونٹی جو دانہ لے کے جا رہی ہے، پہلے چیونٹی کا وجود کتنا، وہ غذا جو لے کے جا رہی ہے اس کے وجود کا بھی دسواں حصہ بھی نہیں ہے، وہ کتنا کہاں. اگر کسی پہ ظلم کرنا پڑے، اس چیونٹی سے یہ دانہ لینے کے بدلے میں مجھے کوئی یہ کائنات دے رہا ہو، میں علی ابن ابی طالب اس کائنات کو ٹھکرا دوں گا. مولا کائنات کوئی مبالغہ نہیں کرتے، جو کہتے ہیں حق ہے، کسی چیز کو بڑھا چڑھا کے بیان نہیں کرتے، جو کہہ رہے ہیں یہی حق ہے کہ اگر کوئی کہے یہ اس کے منہ سے لے لو اس کی غذا اور کائنات اس کے بدلے میں دے لے لو، مولا کہتے ہیں میں اسے ٹھکرا دوں گا. تم اس حکومت کی بات کرتے ہو؟ بار بار کہوں گا ضروری ہے، صحیح و کوشش آپ کی میری ذمہ داری ہے، حکومت صالح افراد کے ہاتھ میں ہونا چاہیے تاکہ دین اور اس کے قوانین کو بہترین طریقے سے پھلنے پھولنے کا موقع ملے، لیکن ہدف کبھی نہیں رہا. یہ تہمت ماز ہے اہل بیت اطہار پہ. انبیاء کا بھی کبھی ہدف نہیں رہا، اگر ہدف رہا ہو تو یہ ہدف میں فیل ہیں. اچھا یہ کیوں فیل ہیں؟ یہ تو اپنی طرف سے کوئی عمل کرتے نہیں، رب العزت کی ذات جو کہتی ہے وہی کرتے ہیں. پھر وہ نظام حق پہ بات آتی ہے، خالق چاہتا ہے ان کی حکومت دلوں پہ. وہ دیکھنی ہے کربلا جا کے دیکھیں، خصوصاً اربعین میں جا کے دیکھیں کہ حسین دلوں پہ حکومت کر رہا ہے. رب العزت یہی حکومت چاہتا ہے. خالق اگر یہ حکومت نہیں چاہتا ہوتا تو خالق کے لیے مشکل ہے، خالق کو خود یہ کر دینا چاہیے، بھائی یہ میرا نمائندہ اسی کو مانو گے، اس کے علاوہ تمہارا کوئی چارہ ہی نہیں ہے. اگر تھوڑا سا بھی ادھر ادھر ہوئے تو تمہاری خیر نہیں ہے، کسی کی پھر خیر ہوتی؟ خالق نے ہمارا امتحان لیا اسی ذریعے سے کہ جو پاکیزگی کو پسند کرے گا وہ پاکیزہ افراد کو پسند کرے گا، پھر چاہے کسی کی بھی حکومت ہو دنیا میں. ظاہری طور پہ اہل بیت اطہار کے ماننے والوں کے دلوں پہ صرف اہل بیت کی حکومت ہے، اور خالق یہی چاہتا ہے. تو ایک طرف پرابلم نہیں ہے، کبھی اس طرف شدت نظر آئے گی، کبھی اس طرف شدت نظر آئے گی. آپ کی اور میری ذمہ داری ہے اہل بیت کی سیرت کے مطابق زندگی کرنا. اگر کوئی ان سے نسبت دیکھیں اپنے ہدف و مقصد کو چاہ رہا ہے تو آپ کو اور مجھے اس کا حصہ نہیں بننا. اگر کوئی یہ کہے کہ مقصد امام حسینی حکومت حاصل کرنا تھا تو لہذا تمہاری ذمہ داری اس بنیاد پہ بنتی ہے، بالکل صحیح نہیں ہے. ایسی تحریکوں کا حصہ بننا آپ کی اور میری ذمہ داری نہیں ہے، کسی انسان کی، کسی مومن کی، کسی مومنہ کی ذمہ داری نہیں ہے. ہاں وہ یہ کہیں کہ یہ بہت ہی اہم چیز ہے، اچھی چیز ہے، مومنین کو اس کے لیے کوشش کرنی چاہیے، صالح افراد کے ہاتھ میں حکومت ہونی چاہیے، دین یہی کہتا ہے، اس کے لیے ہمیشہ کوشاں رہیں. لیکن اہل بیت سے نسبت دینا، جو تمہارا ہدف ہے ان کا ہدف کہنا، یہ صحیح نہیں ہے. انبیاء میں سے کسی کا ہدف حکومت نہیں رہا، ہدایت رہا ہے، دلوں پہ حکومت رہا ہے، دین حق سمجھانا رہا ہے، رب العزت سے انسان کو جوڑ دینا، انسان کو اس ذات حق سے ملا دینا، وہ رہا ہے. ہاں حکومت ہو تو وہ زیادہ بہتر طریقے سے، وہ چیز زیادہ آسانی سے حاصل ہو سکتی ہے، بالکل صحیح ہے یہ. لیکن ہدف کبھی نہیں رہا، مقصد کبھی نہیں رہا. میرا آپ سب سے سوال ہے، اگر یہ مقصد رہا ہے تو کتنے انبیاء کے پاس حکومت رہی ہے؟ دو سے تین گنتی ہے. تو پھر وہ جو میں نے کہا 99% بھی نہیں، اس سے بھی تعداد کم ہو جائے گی کہ انہوں نے مقصد کو پایا، اور جو مقصد کو نہیں پا پائے پھر ان کے بارے میں کیا کہیں گے؟ اچھا وہ تو سب کے سب رب العزت کے حکم کے علاوہ کچھ کرتے نہیں تھے، تو رب العزت کی حکمت پہ ہاتھ تم اس طرف انگلیاں اٹھانا چاہتے ہو؟ تو چاہے شعرا اس طرح لکھیں چاہے اس طرح لکھیں، دونوں فکر اہل بیت سے دور ہے، اہل بیت کی فکر یہ نہیں ہے۔ ولادت کے حوالے سے میں نے آپ کو عرض کر دیا کہ دشمن آئندہ 50 سال بعد کیا نتیجہ لینا چاہتا ہے، پھر جو ان کے فضائل ہیں ان ہستیوں کے کہ شکم مادر میں رہتے ہوئے گفتگو کسی کی طاقت ہے، یہ ان کی فضیلت ہے۔ گفتگو کرنا بھی، گفتگو سمجھنا بھی، میں کہتا ہوں آج اگر ہم عام افراد کے ساتھ ایسا کچھ ہو وہیں اصل دل کی حرکت ہی بند ہو جائے۔ اور باہر سے ہمارے ہاں جو خواتین کا خصوصاً حال ہے، کوئی آپ کو وہ نہیں کہنا چاہ رہا، آپ سب کے سب پڑھے لکھے ہیں، ان چیزوں کو سمجھتے ہیں، بلکہ ان چیزوں کو معاشرے سے آپ ختم کرنے کی کوشش بھی کر رہے ہیں، پھر یہ ہوگا کہ پتہ نہیں جن ہے، بھوت ہے، کیا ہے، ہو کیا گیا ہے، بلا ہے، میرے ساتھ ہونے والا کیا ہے۔ پہلے تو یہ کسی کی طاقت ہی نہیں ہے، یہ ان کی طاقت ہے۔ پھر اس کے بعد آنے کے بعد کس بچے میں یہ طاقت ہے کہ سجدے کی شکل میں ہو اور اپنے عمل سے ہو؟ ماں نے تو دیکھا ہی سجدے میں ہے، یہ نہیں ہے کہ ماں نے اٹھایا ہو سجدے کی حالت میں رکھا ہو، ماں تو کہتی ہے میری آنکھ لگی، دیکھا تو بچہ میرے پہلو میں سجدے میں تھا، سجدے میں بھی تھا۔ صلی اللہ علی محمد و آل محمد، بچہ سجدے میں بھی ہے اور وہ کلمات ہیں۔ اس طریقے سے رب العزت کی حمد ہو رہی ہے، ثنا ہو رہی ہے، تسبیح ہو رہی ہے، جو ایک خاص سن کے بعد بھی کسی کی طاقت نہیں ہے اس طریقے سے رب العزت سے گفتگو کرے۔ تو نہ ولادت کا منکر ہونا ہے، نہ ایسے شعرا کا ہم فکر ہونا ہے۔ اصل جو چیز ہے وہ ہے معرفت۔ جب معرفت حاصل ہو جائے گی بہت آسانی ہو جائے گی۔ معرفت ہے کیا؟ مولا کائنات جو مشکل کشاں ہیں، ہر درد کی دوا ہیں، مولا یہ معرفت ہے کیا؟ مولا فرماتے ہیں المعرفت نور القلب۔ معرفت کیا ہے؟ یہ دل کی پاکیزگی ہے، دل کا نور ہے۔ دل جب نورانی ہو جائے گا پھر اہل بیت اس میں آ کے قیام کریں گے۔ آپ اور میرا عقیدہ یہ ہے، آئے تطہیر یہ بتاتی ہے، ہر قسم کی نجاست ان سے دور ہے۔ اگر میرا دل غیبت کا ایک طرف انبار پڑا ہو، ایک طرف تہمت کا انبار پڑا ہو، ایک طرف جھوٹ کا انبار پڑا ہو، ایک طرف غلط فکر کا انبار پڑا ہو، دل ان تمام انباروں سے آلودہ ہو، اہل بیت بھی آئیں گے؟ خام خیالی ہے یہ۔ کب آئیں گے؟ جب معرفت ہوگی۔ کس کی معرفت؟ سب سے پہلے آپ کی اپنی معرفت، میری اپنی، میری ذات کے بارے میں۔ معرفت النفس، رسول اللہ فرما رہے ہیں انفع المعارف، سب سے زیادہ نفع بخش معرفت کس کی ہے؟ اپنی ذات کی۔ کیونکہ جب میں اپنی ذات کی معرفت حاصل کروں گا تو مجھے اپنے خالق کی معرفت حاصل ہوگی۔ مولا نے یہی فرمایا نا، من عرف نفسا فقط عرف ربا۔ ماشاءاللہ بیٹا، تو تب جا کے، کیونکہ جب میں اپنا نقص دیکھوں گا کہ میں ناقص ہوں، میں اس پہ قادر نہیں ہوں، لیکن جو آنکھ خالق نے بنائی ہے، آج اتنا علم کے بعد کوئی قادر نہیں ہے۔ آج اگر کوئی بنا بھی لے تو اس نے دیکھ کے بنائی ہے۔ خالق نے ہمیں عدم سے خلق کیا ہے۔ آج بھی اگر کوئی طاقت رکھتا ہے نا بنانے کی، تو مٹی سے بنا کے دکھائے۔ خالق نے اس وجود کو خاک سے بنایا ہے۔ یا اسی طریقے سے بعد کے مراحل میں خالق نے جس چیز کو، جس پانی کے قطرے کو، کس میں طاقت ہے؟ ایمانداری سے بتائیں کہ تین تاریکیوں میں، شکم، تین تاریکیاں، تین تاریکیوں میں کوئی مصور ہی کرے، وہ بھی پانی کے قطرے کے ذریعے، وہ بھی ایک رنگ کے ذریعے، پھر اسی پانی کے قطرے سے آنکھ کو بھی خلق کرے، کان کو بھی خلق کرے، ناک کو بھی خلق کرے، بال بھی خلق کرے، اعضاء و جوارے بھی خلق کرے، دل کو خلق کرے، پھیپھڑوں کو خلق کرے، اندھڑیوں کو خلق کرے، یہ اس خالق کا کام ہے. اگر کسی میں طاقت ہے اس طرح خلق کر کے دکھائے. جو ابتدائی مادہ جس سے بنایا جائے وہ یہ ہونا چاہیے. ہے کسی میں طاقت؟ تو پھر انسان دیکھتا ہے کہ مجھے یہ سب عطا کیا ہے، میں فضا میں پرواز کر سکتا ہوں. سخر لکم ما فی السماوات و ما فی الارض، جو بھی زمین آسمان میں ہے اے میرے بندے، میں نے تیرے لیے مسخر کر دیا. مجھے ایمانداری سے بتائیں، شیر سے آپ زیادہ طاقت رکھتے ہیں؟ ہاتھی سے زیادہ زورور ہے؟ گھوڑے سے، پرندوں سے زیادہ پرواز کر سکتے ہیں؟ کر سکتے ہیں آپ. یہ ایروپلین میں یہ انسان نہیں وہ کیا، پرندوں سے کہیں تیز آپ پرواز کر سکتے ہو. اس ہاتھی کو اتنی طاقت کے بعد آپ مہار کر سکتے ہو. سخر لکم ما فی السماوات و ما فی الارض. خالق کو جب دیکھیں گے کہ خالق نے ایسا خلق کیا، یہاں بیٹھے ہوئے میں پرواز کر سکتا ہوں، تیل عرض کر سکتا ہوں، پاکیزگی کے ان مراحل کو طے کر کے میں اپنے وجود کو ایک لمحے میں ایک مقام سے دوسرے مقام تک پہنچا سکتا ہوں، تب اس خالق کی معرفت، کیونکہ یہ سب میرے اختیار میں تو نہیں ہے، میرے اختیار میں ہے، میرا خلق ہونا بھی نہیں ہے، میرے والدین کے اختیار میں بھی نہیں ہے، نہ شکل و صورت میرے اختیار میں ہے، نہ رنگ و بو میرے اختیار میں ہے. تو یہ بنانے والا، تب اس کی معرفت ہوگی کہ اتنی مجھے قدرت دی، اس طریقے سے اس نے خلق کیا اس کائنات کو، تو وہ میرا خالق کیسا ہوگا. اپنی ذات سے شروع کرو، کہاں کسی دوسری جگہ جانے کی نہیں ضرورت، خرچہ نہیں کرو، بیٹھو فکر کرو. ایک ساتھ کی تمہارا فکر کرنا، ایک سال کی عبادت کا ثواب ملے گا. گھبراؤ نہیں کہ فلاں چیز رہ گئی یا یہ چیز رہ گئی، ایک 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 گھنٹہ فکر کرو. وہ تفکر، وہ تدبر تمہیں خدا کے نزدیک کرے گا، اور رب العزت در حقیقت عبادت ہی وہی چاہتا ہے. نماز یقین جانے ان تمام چیزوں کا مقدمہ ہے، تاکہ پاکیزگی حاصل ہو اور ان مراحل کو طے کیا جائے. من عرف نفسہ فقد عرف ربہ، وہ اپنے خالق کو پہچانتا ہے. تو سب سے اہم ان تمام، ہم سب کی ذمہ داری، ان شعراء کی ذمہ داری، نوح خانوں کی ذمہ داری، مرثیہ خانوں کی ذمہ داری، سوز پڑھنے والوں کی ذمہ داری یہی ہے کہ معرفت حاصل کریں پہلے اپنی ذات کی. جب دیکھیں گے کہ میں کون ہوں، کیسا ہوں، پھر سمجھ آئے گی جن کا نور جناب آدم سے بھی ہزار ہا سال پہلے خلق کیا گیا، ان سوات کا کیا مقام ہے، ان کی کیا فضیلت ہے، پھر ان کی معرفت کو. اور معرفت کا جتنا اجر و ثواب ہے انسان سوچ نہیں سکتا. پیغمبر اکرم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ فرماتے ہیں بعضکم اکثر و صلاتن من بعض، تم میں سے بعض کو بعض پہ نماز کے حوالے سے فضیلت ہے. کوئی نماز جلدی جلدی پڑھتا ہے، کوئی جس طرح حق ہے خضوع و خشوع کے ساتھ پڑھتا ہے. خضوع و خشوع کے ساتھ پڑھنے والے کو اس جلدی جلدی پڑھنے والے پہ فضیلت ہے. کوئی اول وقت میں پڑھتا ہے، کوئی آخر وقت میں پڑھتا ہے، اول وقت والے کو فضیلت ہے آخر وقت. بعضکم اکثر و صلاتن من بعض، بعض کو بعض پہ فضیلت ہے. کوئی نماز شب کسی کی ترک نہیں ہوتی، کوئی نماز صبح پڑھتا ہی نہیں ہے. تو بعض کو بعض پہ نماز کے حوالے سے کیا ہے، فضیلت حاصل. آگے فرمایا وہ بعضکم اکثر و حجن من بعض، بعض کو بعض پہ حج کے حوالے سے فضیلت ہے. کسی نے حج کو ویسے ہی انجام دیا، لمحہ بہ لمحہ اپنے عمل کے بارے میں بہت ہی فکر مند رہا، ہر عمل کو جس طرح اہل بیت نے رہنمائی فرمائی ہے اس طرح ہو گیا، کسی نے کوئی بعض جگہوں پہ توجہ ہی نہیں دی، کوئی طواف میں مسلسل رب العزت کی ذات سے اہل بیت سے متصل رہا، توسل رہا، کوئی طواف میں باتیں کرتا رہا، حج دونوں نے کیا، لیکن ان دونوں کے حج میں فرق ہے، بعضکم اکثر حجاً من بعض، کسی نے ایک حج کیا کسی نے دو اسی طرح بہترین حج کیے، تو حج کے حوالے سے بھی بعض کو بعض پہ فضیلت ہے، وہ بعضکم اکثر صدقتاً من بعض، بعض کو نیکی میں صدقہ، آپ بہتر جانتے ہوں گے صدقے کا معنی نہیں، کاش قوم کو اس کا معنی یعنی عوام کو معلوم ہو جانا چاہیے، صدقہ یعنی نیکی، ہم نے صدقے کے لفظ کو ایسا بنا دیا ہے، یقین جانے اصولی طور پہ متنفر لفظ اس کو معاشرے میں وہ بنایا ہوا، صدقہ عربی کا لفظ ہے، اس کے معنی ہے نیکی، مطلق نیکی کو صدقہ کہا جاتا ہے، آپ کا سلام کرنا صدقہ ہے، کسی کو راہ بتانا صدقہ ہے، کسی سے خوش اخلاقی سے پیش آنا صدقہ ہے، بڑے کا احترام کرنا صدقہ ہے، چھوٹے کے ساتھ مہربانی کرنا صدقہ ہے، مالی صدقہ اپنی جگہ، یہ سب صدقات ہیں، آپ خود یہاں آنا صدقہ ہے، جا کے اس گفتگو کو دوسروں تک پہنچانا صدقہ ہے، کہ تم میں سے بعض کو بعض پہ صدقے کے حوالے سے فضیلت حاصل، بعض حکم اکثر و سیامن من بعض، بعض کو بعض پہ روزے کے حوالے سے، کچھ ہیں جو ماہ رمضان میں روزہ رکھتے ہیں، ماہ رمضان میں بھی ہر ایک کا روزہ ایک جیسا نہیں ہوتا، کسی کا کچھ حصہ فقط بھوک پیاس اور باقی حصہ عبادت، کسی کا مکمل حصہ عبادت، کسی کا مکمل حصہ بھوک پیاس، بعض کو بعض پہ فضیلت ہے، اچھا کچھ ماہ رمضان کے سے ہٹ کر بھی مہینے میں تین روزے رکھتے ہیں، کچھ ہیں جو مہینہ بھر فقط جو وہ روزہ جو حرام ہے اس کے علاوہ سارے روزے رکھتے ہیں، تو بعض کو بعض پہ کیا ہے فضیلت ہے روزے کے اعتبار سے، لیکن رسول اللہ فرماتے ہیں افضلکم و افضلکم، تم میں سے افضل کون ہے، افضلکم معرفتاً، جو معرفت کے اعتبار سے جتنا زیادہ معرفت رکھتا ہے، جتنا زیادہ اپنی رکھے گا اتنی اہل بیت کی حاصل ہوگی، جتنا زیادہ اپنی معرفت رکھے گا اتنا رب العزت کی حاصل ہوگی، اور جتنا معرفت میں آگے ہوگا اتنا رب العزت کی بارگاہ میں اس کا مقام بلند ہوگا، تو در حقیقت ان تمام ہمارے ساتھیوں کی جو قلم اٹھاتے ہیں شاعری کرتے ہیں یا جو شاعری کو بیان کرتے ہیں نوحے کی شکل میں قصیدے کی شکل میں، ان تمام ساتھیوں کی ذمہ داری یہ ہے کہ اہل بیت کی زیادہ سے زیادہ معرفت حاصل کریں، ان کی سیرت کو بہترین طریقے سے پڑھیں، مولا سجاد کے بارے میں لکھنا چاہتے ہیں سکون سے بیٹھیں، اللہ رب العزت سے مدد طلب کریں، دو رکعت نماز پڑھیں، مصلی پہ چلے جائیں، ان کا کلام عبادت کا حصہ ہو جائے گا، جناب سجاد کی پوری سیرت کو دیکھیں پھر دیکھیں رب العزت یہ نور ان کے قلب پہ کیسے اتارتا ہے، کیونکہ ان کے کلام کے بارے میں تو ہیں کلامہم نور، اور ان سے مخاطب کر کے بھی کہا گیا ہے کلامہم نور، آپ کا تو کلام ہی جن کا کلام نور ہے تو ہمارے قلم سے بھی نور کی کرنیں پھوٹنی چاہیے، ہم بھی جب ان کے لیے کچھ کریں تو ایسا ہو، کیونکہ ہم میں نے پہلے بھی عرض کیا جو کمال پاکیزگی جنہیں حاصل ہے جب ان کے بارے میں قلم اٹھانا ہے تو پھر یہ قلم وہ ہو جو کمال کر دے، اس حوالے سے میں نے چند چیزیں وہ اشعار چند وہ کیے تھے کہ آپ ساتھیوں کے سامنے عرض کروں کہ اشعار ہونے ایسے چاہیے، آپ کو جب بھی کہیں تبلیغ کرنی ہے کہیں شعرا سے خواتین میں بھی ہیں آپ کے عزیزوں میں بھی ہوں گے ان کی رہنمائی کی جائے، اچھا یہ اپنے ہیں میں نے جو کہا ان سے محبت کریں پیار محبت سے پیش آئیں، یہ تم نے کیا کر دیا یہ آپ کی میری ذمہ داری نہیں ہے، آپ کی میری ذمہ داری اس کو ڈانٹنا نہیں ہے، آپ کو مجھے اختیار بھی نہیں ہے، آپ کی اور میری ذمہ داری یہ ہے اگر واقعاً ہم خلوص سے یہ کہنا چاہتے ہیں ان سے اگر کوئی غلطی ہو رہی ہے اس کی نشاندہی, وہ بھی پیار و محبت سے, اور ان سے کہیں ان کے مضامین ایسے ہونے چاہیے جو یا کسی حدیث کی ترجمانی کر رہے ہوں یا کسی آیہ شریفہ کو بیان کر رہے ہوں. اور سابقہ شعرا میں یہ قوت گویائی کہیں, بیان کرنے کی طاقت کہیں, یہ سب ان میں تھی. ہم دیکھیں کہ دیکھیں یہ جس شاعر نے بھی لکھا ہے, ہم لوگ فاطمہ کی دعاؤں کا ہیں اثر, ہے کس قدر بلند یہ رتبہ ہمارے پاس, آل نبی کا ذکر عبادت سے کم نہیں, فرش عظام مثل مصلی ہمارے پاس. تو ہم کہتے بھی یہی ہیں, آداب فرش عظام بھی یہی ہیں کہ باوضو ہو کے توجہ سے سنیں, فکر کو ایک طرف رکھیں, اور اہل بیت کے فرامین جہاں بیان ہو رہے ہوں تو یہ نہ دیکھیں بیان کون کر رہا ہے, یہ دیکھیں بیان کیا ہو رہا ہے. اور اس گھر کی تو شان یہ ہے, ان کے گھر میں بے اجازت جبرائیل آتے نہیں, قدر والے جانتے ہیں قدر و شان اہل بیت. جن کے گھر میں جناب جبرائیل بغیر اجازت کے نہ آتے ہوں تو مجھے بھی ان کے بارے میں لکھنے کے لیے بالآخر کچھ اجازت تو چاہیے. وہ اجازت وہی پاکیزگی ہے, ان کی سیرت سے آگاہی ہے, وہ خلوص ہے, اور خالصتاً اللہ رب العزت کے لیے لکھنا ہے. اور یہ ادارہ, یہ فرش عظام, یہاں سے ہوتی ہے تبلیغ دین و ایمان کی. ادارہ دین کا ہے, مجلس عظام کیا ہے, یہی ہے مجلس عظام, یہی چیز ہونی چاہیے. خاندان مصطفیٰ کا ذکر کرنے کے لیے آدمی سچا کھرا اور خاندانی چاہیے. ہر ایک کا کام نہیں ہے ان کے بارے میں ان کا ذکر کرنا. خاندان مصطفیٰ کا ذکر کرنے کے لیے آدمی سچا کھرا اور خاندانی چاہیے, اور خصوصاً اس چیز کی طرف میں کوشش کرتا ہوں جہاں بھی ہوں اس کی طرف ضرور توجہ دلائی جائے. اور بھی علماء نے, میں طالب علم آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں, اور علماء نے بھی مجھے امید ہے کہ یقیناً کئی مرتبہ اس بات کی طرف اشارہ کیا ہوگا, اصول دی کا تحفظ, فروع دی کی بقا, جہاں میں کل کی طرح آج بھی حسین سے ہے. اصول دی کا تحفظ, کیونکہ ہمارے کئی جگہوں پہ پڑھا جاتا ہے, بہت جوش سے پڑھا جاتا ہے, تم نماز نہیں پڑھتے, حسین نے نماز کے لیے سر کٹا دیا. یقین جانے مولا حسین کے حق میں یہ بہت بڑا ظلم ہے. مولا حسین نے نماز کے لیے سر کٹایا. مولا حسین اصول دین میں سے ہیں, نماز فروع دین میں سے ہے. نماز بچ ضرور گئی ہے, بچایا بھی مولا حسین نے ہے, لیکن سر توحید کے لیے دیا ہے, سر نبوت کے لیے دیا ہے, سر ولایت کے لیے دیا ہے. اسی کو شاعر نے کہا ہے, اصول دین کا تحفظ, اصول دین کا تحفظ کیا ہے, فروع دین کی بقا, فروع دین خود بخود بچ گئے ہیں. جب توحید بچ گئی ہے تو دین بچ گیا ہے, جب رسالت بچ گئی ہے شریعت بچ گئی ہے, جب ولایت بچ گئی ہے تو سارے یہ اعمال بچ گئے ہیں. یہ بچے ہیں, بچائے بھی مولا حسین نے, قربانی ان کے لیے نہیں دی, قربانی توحید کے لیے دی ہے, رسالت کے لیے دی ہے, ولایت کے لیے دی ہے. جہاں میں کل کی طرح آج بھی حسین سے ہے, جہاں سے فرق حلال و حرام اٹھ جاتا, یہ واقفیت, یہ واقفیت امر و نئی حسین سے. مولا حسین نے ہی ہمیں آشنا کیا, امر و نئی کا درس مولا حسین نے دیا ہے. یعنی یہ مضامین ہونے چاہیے اشعار میں. ذکر ہم کرتے رہیں گے حشر تک شبیر کا, معتبر ہے یہ طریقہ قلب کی تطہیر کا. قلب ان مجالس سے منور ہونے چاہیے, پاکیزہ ہونا چاہیے, آلودگیوں سے ہمیں دور ہونا چاہیے. ان مجالس کے بعد یہ ہو کہ ہر حال میں ہم برائیوں سے دور ہونے کا مصمم ارادہ کریں. مجالس اس طرح کے ہونے چاہیے, اشعار اس طرح کے ہونے چاہیے, ان کا اثر اس طرح ہونا چاہیے. اور مولا حسین کی ذات, میں نے کہا اشعار میں احادیث کا مضمون ہونا چاہیے. پیمبروں کی زیارت نصیب ہوگی تمہیں, در حسین پہ بیٹھو نظر جمائے ہوئے.
یہ اس روایت کی طرف اشارہ ہے کہ انبیاء زیارت کو آتے ہیں. تو جب سیرت کو پڑھیں گے, ان کے فضائل کو پڑھیں گے, تو قلم پھر اس طرف ان رشتوں سے جڑے گی. اور اگر نہیں جانتے ہوں گے احادیث کو, آیات کو, تو پھر جو ہم چاہیں گے بیان کریں گے, ہم ناقص. اور قلم کس کے لیے اٹھایا ہے؟ جو کامل ہے. ناقص کیا کر پائے گا نقص کے علاوہ؟ تو لہٰذا آیات الہی سے, احادیث سے, یعنی وہ جو ذمہ داری کا مجھے کہا گیا ہے, اہم ترین ذمہ داری یہ ہے, وہ ان چیزوں سے اپنے آپ کو آشنا کریں. اور سابقہ شعرا نے یہ لکھا ہے, یہ پوری روایت آپ کئی دفعہ سن چکے ہوں گے, کئی جگہ آپ اس کا مذاکرہ کر چکے ہو گے, کئی دفعہ آپ اس کی توضیح دے چکے ہو. بندہ ہزار سال عبادت اگر کرے اور زر بے قدر کوہ ہو راہ حق میں دے, حج بھی پیادہ پا جو ہزار اس نے ہوں کیے, اور بے گناہ قتل ہو وہ ظلم و جور سے, حب علی کی میں نہیں گر دل کے جام میں, جنت کی بو نہ پہنچے گی ہرگز مشام میں. مکمل پیغمبر اکرم کی روایت ہے, اس کو شاعر نے یہ رنگ دیا ہے. تو یہ کال کس کا ہے؟ معصوم کا, وہ بھی معصومین کے سردار کا, جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. تو اس کو اس طرح شیر کی شکل دی ہے. یہ عبادت ہے, یہ انہی کا کلام ہے, یہ ان کا فرمان ہے, ان کے بارے میں ان کی بات ہونی چاہیے. ہماری طاقت کیا ہے؟ ہم اپنی طرف سے لکھیں, اگر لکھیں گے تو بالآخر جیسے ہم ناقص ہیں, وہ نقص رہے گا اس میں. کامل کرنا چاہتے ہیں تو سیرت اہل بیت کو, تفاسیر کو, تاریخ کے وہ جو مکمل مضبوط مضامین ہیں ان کو, شاعری کی شکل ان کو دینی چاہیے. بس یہ چند اشعار اور آپ کی زحمت تمام. یوں امت رسول پہ ہے حق کے مرتضی, حق جس طرح سے ہوتا ہے بیٹوں پہ باپ کا, انا و علی ابوا ہذہ الامہ. یہ اس روایت کا مضمون ہے. یوں امت رسول پہ ہے حق کے مرتضی, حق جس طرح سے ہوتا ہے بیٹوں پہ باپ کا, سمجھے نہ مصطفیٰ کو علی سے کوئی جدا, روشن ہے یہ دلیل نہیں فرق مطلقا, اس طرح مصطفیٰ و علی کا ظہور ہے, دو آنکھیں جس طرح سے ہیں اور ایک نور ہے. یہ دونوں آنکھیں ایک نور سے دیکھتی ہیں, کہا ظاہر میں دو ہیں لیکن نور یہ ایک ہے, انا و علی من نور واحد. یعنی روایات کے مضامین ہونے چاہیے. ایک دن رسول حق سے کسی نے یہ عرض کی, ارشاد آپ کیجئے کچھ رتبہ علی, فرمایا مصطفیٰ نے کہ میں اور میرا وسیع تھے ایک نور خلقت آدم بھی جب نہ تھی, تھے ایک نور خلقت آدم بھی جب نہ تھی, مانے دے روح و جسم کے باہم رہا ہوں میں, مجھ سے جدا نہ وہ ہے نہ اس سے جدا ہوں میں. یہ روایات ہیں. اور حق یہی ہے کہ جو شاعری اہل بیت کے لیے کی جائے, وہ جو کامل ہستیوں کا کلام ہے, اس کو اشعار کی شکل میں اس سانچے میں ڈالنا چاہیے. ذمہ داری یہی ہے, ہماری ذمہ داری ہے ہم ایسے کلام کو سنیں. شعرا کی ذمہ داری ہے, نوحہ خانوں کی ذمہ داری ہے, مسیح پڑھنے والوں کی ذمہ داری ہے کہ ایسے کلام شعرا سے لیں. اور سب سے اہم ذمہ داری وہ ان ہستیوں کی پہلے معرفت حاصل کریں, اچھی طرح ان ہستیوں کو سمجھیں, کس مقام پہ انہوں نے کیا حکم دیا ہے, ان کا طرز, ان کی روش, ان کا طریقہ کار کیا رہا ہے, ان کو پھر اشعار کی شکل دی جائے, پھر وہ ہم نتائج لے پائیں گے جو ہمیں ملنے چاہیے. سید سجاد علیہ السلام کی شہادت کے ایام ہیں. صلی اللہ علیہ محمد. مختصر سے میں ان کے مسائل عرض کروں گا, میں فقط اتنا آپ سے سوال کروں گا, مجھے ایمانداری سے بتائیں, اہل بیت کی کوئی بھی مصیبت ذکر کی جاتی ہے ہم سب گریہ کرنے لگتے ہیں, آنسو بہنا شروع ہو جاتے ہیں, یہ ہم سنتے ہیں برداشت نہیں کر پاتے, اس میں تو کوئی شک نہیں نا, سنتے ہیں برداشت نہیں کر پاتے. مجھے یہ بتائیں, ہم سنتے ہیں کہ جناب اکبر کے سینے میں برچی لگی, مولا نے جب وہ انی جو ٹوٹ گئی تھی اب جو برچی کو نکالا یا علی کہہ کے, تو یہ برچی کے ساتھ جگر نکل کے آیا تو ہم سے برداشت نہیں ہوتا, ہم گریا کرتے ہیں. ہم سنتے ہیں برداشت نہیں ہوتا, جناب سجاد نے آنکھوں سے دیکھا تو کیسے برداشت کرے, ہم سنتے ہیں جناب سکینہ کہ کانوں سے خون بہ رہا تھا, شبر تماچے مارتا تھا, سکینہ بابا بابا کہتی تھی, ہم سے برداشت نہیں ہوتا. سید سجاد اپنی اس بہن کو جب مار کھاتے ہوئے دیکھتے ہوں گے, تماچے کھاتے ہوئے دیکھتے, ہم سنتے ہیں نیزے کی انیوں سے چادریں چھیلی گئی, ہم یہ برداشت نہیں کر پاتے. سید سجاد نے پھوپھیوں کی چادریں چھلتے دیکھی ہوگی تو کیسے برداشت کیا ہوگا. سننا اور ہے دیکھنا اور ہے, ہم دیکھ سنتے ہیں مولا حسین کا لاشا تھا, اس لاش پہ گھوڑوں کی دال پتی کی گئی, بی بی نے پوچھا بیٹا سجاد آپ کیا کرنا چاہتے ہیں, کہا پوپی اما لگتا ہے یہ لاشوں کو بہمال کرنا چاہتے ہیں, دائیں کے گھوڑے بائیں بائیں کے دائیں دوڑا دیے, جب یہ دوڑ کے گئے اب دیکھا بائیں کی پسلیاں دائیں جا چکی ہیں, دائیں وہ بے سر کا لاش. ہم سنتے ہیں ہم سے برداشت نہیں ہوتا. مولا سجاد کی مصیبتیں یہ ہیں, مولا سجاد نے یہ دیکھا کیسے ہوگا, ایمانداری سے بتائے, شمر ملون بڑھ کے بی بی کی چادر چینے, کولی چادر چینے, بی بی منہ کے بال کر بنا کے زمین پہ گر جائے, سننا کچھ دیکھنا کچھ. وہ لوگ جو کہتے ہیں نا ایک دو منٹ کے مسائل مجھے سمجھ نہیں آتی, کہ مولا جب تک زندہ رہے روتے رہے, وہ کہتے ہیں ایک دو منٹ سے زیادہ کے مسائل. عجیب فکر ہے, عجیب اذہان کو وہ کیا جا رہا ہے, آلودہ کیا جا رہا ہے ان باتوں سے. یہ تو ہستی وہ ہے, جناب آدم روئے ہیں کتنا پہلے, جناب نوح روئے ہیں کتنا پہلے, ولادت کے وقت رسول اللہ روئے ہیں کتنا پہلے, ایک دفعہ نہیں کئی مرتبہ روئے ہیں, حجرہ جناب ام سلمہ میں روئے ہیں, خاک کربلا کی اٹھا کے دی ہے, حجرہ عائشہ میں روئے ہیں, بی بی کئی بار روئی ہے, مولا کائنات روئے ہیں, جناب زیلوں کے پردے کو روئے ہیں, وصیت کرتے ہوئے بیٹے حسین کو قریب بلا کے کہا میں اس وقت نہیں ہوں گا, میری زینب کے پاس ہوں گے, میری طرف سے بوسے, میری ولایت کو بچانے کے لیے یہ شہزادی آ گئے. یہ مقام و منزلت, سید سجاد آپ کے اصحاب میں سے جب ایک نے منحال نے کہا مولا میں اس وقت بھی دارالعمارہ میں تھا جب آپ کے چاچا مسلم کو لایا گیا, میں نے دیکھا سینہ تنا ہوا تھا, آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے ابن زیاد ملعون سے گفتگو کر رہے تھے, اور آپ کے وقت میں بھی تھا, میں نے دیکھا آپ کا سر جھکا ہوا تھا, کمر جھکی ہوئی تھی, رو کے کہا تو نے انصاف نہیں کیا, میرے چچا تنہا تھے میرے ساتھ, بے بکرا چادر میری پھوپھیاں مائیں پھوپھیاں پہلے میرے ساتھ تھی. اس نے دیکھا تسلی دینا چاہ رہا تھا, مولا کا غم اور تازہ ہو گیا, کہا مولا شہادت تو آپ کے لیے سعادت ہے, کہا یہ سعادت ہے کہ ماؤں پھوپھیوں بہنوں کے ساتھ شرابیوں کے مجمع شرابیوں کے درباروں میں جانا بھی ہمارے لیے سعادت ہے. اس نے دیکھا مولا بہت غمگین ہو گئے, کہا مولا پھر کتنا روئیے گا, مولا نے کہا کہ یعقوب کا ایک یوسف نظروں سے اوجھل ہوا, علم امامت سے جانتے تھے کہ زندہ ہے, لیکن پھر بھی فراق میں اتنا روئے, میرے 18 فخر یوسف سے جدا ہوئے, کس حال میں جدا ہوئے, قاسم کے ماما ٹکڑے لے کے آئے ہیں, میرے چچا کے شانے کٹے ہوئے لائے ہیں, میرے چچا کے فرق مبارک میں گوز لگا, وہ جب زمین نیزے مار مار کر اس کے لاشے کو نیزے پہ میں نے بلند دیکھا ہے. میرے بابا کو کند کنجر سے شبر منون نے بے دردی سے قتل کیا ہے. کہا تم کہہ دو کتنا رو گے. کسی نے کہا مولا اتنا بتائیں سب سے زیادہ آپ کے لیے سخت کہاں تھا. میں کہتا ہوں جب مولا سے یہ سوال کیا گیا ہوگا نا یقین جانے اکبر کا لاشا یاد آیا ہوگا, وہ بچے یاد آئی ہوگی, قاسم کے لاشے کے ٹکڑے یاد آئے ہوں گے, اسیر کا ششوا لاشا وہ چھوٹا سا سرنوں کے نیزہ پہ یاد آیا ہوگا, چچا پاس کے کٹے ہوئے شانے یاد آئے ہوں گے, اصحاب کے لاشے یاد آئے ہوں گے. لیکن کہا شام میرا امام اتنا غیور ہے, کہا کہ مجھے شام کبھی نہیں بھولے گا وہ منظر, شرابیوں کے مجمع میرے میری پھوپھیوں کا ہونا, میں مکنا اور چادر ہونا, اور شرابی کا میرے بابا کے چہرے پہ چوبے کے ذرا سے حملے کرنا, میں سامنے بابا کا سر ہونا, مجھے شام نہیں بھولے گا. سکینہ کو وہ مجھے دفن کرنا, مجھے کبھی نہیں بھولے گا. شام 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 جب سب کو رہائی ملی ہے نا تو مولا کے بارے میں جیسے پانی ڈھلان کی طرف جاتا ہے, جب سب سوار ہو گئے اب قید خانے کی طرف آئے, خود کو قبر سکینہ پہ گرا دیا. اٹھو سکینہ تم کہتی تھی مجھے بابا کے پاس جانا ہے, اٹھو ہم مدینہ جاتے ہیں ہمارے ساتھ.
اللہ لعنت اللہ علی القوم الظالمین سیعلم الذین ظلموا ایام قلب ینقلب. بار الہ تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا اس قلیل توسل کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما, علم و عمل کی دولت سے مالا مال فرما, عقل و شعور کی دولت سے مالا مال فرما. کسی بھی کام کو انجام دینے سے پہلے اس کے نتیجے کی طرف فکر کرنے کی توفیق عنایت فرما, علم و عمل کی دولت سے مالا مال فرما, خاتمہ بالخیر فرما, پلک جھپکنے تک اپنی رحمت سے دور نہ فرما. مومنین جہاں جہاں آباد ہیں ان کی جان مال عزت و آبرو کی حفاظت فرما, ہمارے آقا و مولا کو ہم سے راضی و خوشنود فرما, ہمیں ان کے بہترین اصحاب و انصار میں شمار فرما, ہم سب پہ رحم فرما کرم فرما.